أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. سورہ نساء میں چھٹے پارے کے آغاز سے جو مضمون شروع ہوا ہے، ابتدا میں اگرچہ اس میں ذکر نہیں ہے کہ کس کے لیے متعین طور پر کس کی طرف روئے سخن ہے، لیکن ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس میں بھی اصلاً جو روئے سخن ہے وہ منافقین کی طرف ہے، اس لیے کہ منافقین جو ہیں ان کے تعلقات تھے یہود کے ساتھ. مدینہ کے منافق جو ہیں کیونکہ بہت عرصے سے سینکڑوں برس سے ساتھ رہ رہے تھے، ان کے آپس میں حلیفانہ تعلقات تھے، معاشرتی تعلقات تھے، لین دین کے تعلقات تھے، اور جب اسلام نے آ کر انہیں کافر قرار دیا کہ اگر یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ان پر ایمان نہیں لاتے، تو پھر یہ کافر ہے. اور ظاہر بات ہے کہ مسلم اور کافر کے درمیان موالات نہیں ہو سکتی، وہ ایک دوسرے کے ولی نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے کے دوست نہیں ہو سکتے. اس لیے ان کی طرف سے وکالت ہو رہی تھی کہ یہ یہودی آخر میں ان مشرکین مکہ کی طرح تو نہیں ہے جو بتوں کو پوجتے تھے، یہ لوگ تو خدا واحد کو مانتے ہیں، توحید پر ان کا عقیدہ ہے، پھر یہ کہ انبیاء اور رسول کو بھی مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے، چلیے یہودی عیسیٰ کو نہیں مانتے اور حضور کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو عیسائی ہے وہ حضور کو نہیں مانتے، اس سے کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ توحید مشترک ہے، دوسرے رسالت کا معاملہ بھی مشترک ہے، محض یہی ہے نا کہ کسی کو مانا کسی کو نہ مانا، اور تیسرے یہ کہ وہ آخرت کے بھی وہ قائل ہیں، لہذا ہمیں ان کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے، انہیں بھی اسی طریقے سے کافر قرار دے دینا یہ درست نہیں ہے. یہ تھی ان کی پلی، یہ تھی ان کی دلیل اور یہ تھی ان کی اپیل. اس کے جواب میں بغیر ان سے براہ راست تعرض کیے ہوئے بظاہر یہ ظاہر نہیں کیا گیا کہ ہم کس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، لیکن جو اصولی باتیں آ گئی تھیں جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا. یقیناً جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کا، کس شکل میں؟ کہ وہ ان دونوں کے مابین تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، رسولوں کو علیحدہ رکھو، علیحدہ علیحدہ ہیں، علیحدہ علیحدہ ان کی شریعتیں ہیں، اللہ تو ایک ہے نا، خدا تو ایک ہے، کسی نے اسے پرماتما کہہ دیا، پرمیشور کہہ دیا، مہادیو کہہ دیا، کسی نے اللہ کہہ دیا، رحمان کہہ دیا، رحیم کہہ دیا، کسی نے گاڈ کہہ دیا، کسی نے خدائے خدائے گاہ کہہ دیا، اس کی کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ تو میں اس کی پوری تفصیل پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ اکبر کا فتنہ بھی یہی تھا دین الہی کا، پھر راجہ رام موہن رائے کی طرف سے اٹھا ہوا برہمو سماج بھی یہی تھا، گاندھی کی طرف سے بھی وحدت ادیان کا جو فلسفہ آیا تھا وہ بھی یہی تھا، جس میں کہ بدقسمتی سے مولانا ابوالکلام آزاد جیسی عبقری شخصیت بھی شریک ہو گئی. دوسرا ان کا یہ تھا کہ جو کچھ رسولوں کو مانتے کچھ کو نہیں مانتے تو بنیادی طور پر رسالت کے ممکن تو نہیں ہے. تو قرآن نے کہا کہ نہیں، ایک رسول کا انکار بھی در حقیقت تمام رسولوں کا انکار ہے. لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ اہل ایمان کا قول سورہ بقرہ کے آخری آیات میں آ چکا ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے مابین کوئی تفریق کرنے کو تیار نہیں. بہرحال یہاں فرما دیا گیا کہ یہ لوگ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، اولئک هم الکافرون حقا، یہ کٹر کافر ہیں، سچے کافر ہیں، حقیقی کافر ہیں، ان کے بارے میں کوئی کسی طرح کی نرمی ہم اختیار نہیں کر سکتے. اور ہمیں کفر سے جب کرنا ہے اعلان برات تو اس میں جیسے مشرکین عرب شامل ہے ویسے ہی یہ جو اہل کتاب ہے وہ بھی شامل ہے. اس کے بعد جو ہے ایک بڑی تفصیلی قرارداد جرم جو ہے فرد جرم عائد کی گئی ہے بنی اسرائیل پر، سے خصوصاً یہود پر، اس لیے کہ انہوں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا. یہ بہت لمبا جملہ ہے، ایک جملہ ہے جو چلتا جا رہا ہے، بیچ میں کچھ جس کو ہم جملہ معترضہ کہتے ہیں وہ آ جاتا ہے، پھر وہی سابق جملہ چل رہا ہے، پھر کوئی جملہ معترضہ آ جاتا ہے. تو اس طریقے سے یہ طویل ہے، اس کا آدھا حصہ ہم پڑھ چکے تھے، آدھا حصہ آج ہمیں پڑھنا ہے. اصل میں یہ ساری جو فرد جرم ہے یہ سورہ بقرہ میں آ چکی ہے، چھٹے رکوع سے لے کر پندرہویں رکوع تک یہ پورا مضمون چلا ہے. تو یہاں پر اصل میں یہ فرد جرم عائد کرنا پیش نظر نہیں ہے، لہذا تفصیل کسی چیز کی نہیں ہے، صرف گنتی کروا رہے ہیں یہودیوں کو کے جرائم کی، تاکہ یہ جو ان کی طرف سے وکالت کر رہے ہیں منافقین، ان کو اگر ہوش آ سکتا ہو تو آ جائے. تو یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ، یسر کا عالم کتاب ان تنزل علیہم کتابوں من السماء فقد سالوا موسیٰ اکبر من ذلک. یہ اہل کتاب ہے نبی آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ان پر ایک کتاب آسمان سے نازل کریں، لکھی ہوئی کتاب. اصل میں یہ یوں سمجھیے کہ ان کا جو اصل ہدف تھا، حملہ تھا اس پر تھا کہ قرآن مجید کتابت شدہ شکل میں حضور پر نازل نہیں ہوا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو احکام عشرہ ہیں، 10 کمانڈمنٹس، وہ پتھر کی تختیوں پر کندہ کر کے دیے گئے تھے. تو ان کا کہ ایسے ہی جیسے ان کو دیا گیا تھا، آپ کو بھی کوئی آسمان سے اتار کر دکھائیں کتاب. فرمایا فقط سالو موسیٰ اکبر من ذلک، تو اے نبی آپ پریشان نہ ہو، یہ لوگ جو ہیں بدتینت لوگ ہیں، جب انہیں وہ معلوم ہو گیا کہ یہ جو ان کو دی گئی ہے کتاب تورات وہ اس طرح لکھی ہوئی بھی ہے، تو وہاں انہوں نے ایک اور مطالبہ کر دیا. انہوں نے موسیٰ تو اس سے بھی کہیں بڑھ کر مطالبہ کیا تھا موسیٰ سے علیہ الصلوۃ والسلام. فقالوا ارنا اللہ جہرتاً، تو انہوں نے کہا تھا اچھا ہمیں اللہ دکھاؤ عیاناً، تم کہتے ہو اللہ سے بات ہوئی، ہم کیسے مان لیں گے اللہ سے بات ہوئی، ہمیں بھی دکھاؤ اللہ. فاخذتهم الصاعقة بظلمهم، تو ان کے اس ظلم اس گناہ کی پاداش میں انہیں ایک کڑک نے آ پکڑا. ثم اتخذوا العجل من بعده ما جاءتهم البينات، پھر اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ گئی تھی انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. فعفونا عن ذلك، تو لیکن ہم نے پھر بھی انہیں معاف کیا اس کے باوجود. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور موسیٰ کو تو ہم نے بہت واضح سند عطا کی تھی، یعنی ان کے پاس جو معجزے ان پر نازل ہوئے ہیں، 9 معجزے تو وہ تھے جو بنی اسرائیل ابھی مصر میں تھے کہ دیکھ چکے تھے. پھر ان کی نگاہوں کے سامنے سمندر پھٹا ہے عصا کی ایک ضرب سے، پھر عصا کی ایک ضرب سے 12 چشمے جو ہے وہ ایک چٹان سے بہہ نکلے ہیں. تو یہ سارے معجزات انہوں نے دیکھے ہیں، اس کے باوجود جو ہے یہ ان پر ایمان نہیں لائے، اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں اللہ کو دکھاؤ عیاناً. ورفعنا فوقهم الطور، اور ہم نے ان کے اوپر طور کو اٹھا لیا تھا، معلق کر دیا تھا. بے ساکم، جبکہ ان سے ہم عہد لے رہے تھے، قول و قرار لے رہے تھے. وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ دروازے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو تو سروں کو جھکائے ہوئے داخل ہونا. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، پھر ہم نے انہیں یہ بھی حکم دیا تھا کہ ہفتے کے احکام کے اندر کوئی زیادتی نہ کرنا. واخذنا منكم ميثاقا غليظا، اور ہم نے ان سے عہد لے لیا تھا بہت گاڑھا، بہت پختہ میثاق. اب یہاں سے چل رہا ہے وہ جملہ، فبما نقضهم ميثاقهم، تو بسبب اس کے کہ انہوں نے اپنے عہد کو اور قول و قرار کو توڑا. وکفرهم بآیات اللہ، اور بسبب اس کے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا. وقتلهم الانبیاء بغیر حق، اور بسبب اس کے کہ انہوں نے قتل کیا نبیوں کو ناحق. وقولهم قلوبنا غلف، اور بسبب اس کے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل تو غلافوں کے اندر ہیں، لپٹے ہوئے ہیں، اے محمد آپ کی کوئی بات ہمارے دلوں پر اثر نہیں کر سکتی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ چار پانچ باتیں کہہ کے اب اس کے اوپر وہ جملہ معترضہ آ گیا کہ جسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل جو ہیں وہ لپٹے ہوئے ہیں، بل تبا اللہ علیہ بکفرہم، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی پاداش میں اس پر بہر لگا دی ہے. فلا یؤمنون الا قلیلا، اور یہ واقعہ ہے کہ اب یہ ان میں سے بہت ہی کم لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے. اس کے بعد پھر وہی جملہ چل رہا ہے، وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور بسبب ان کے کفر کرنے کے اور ان کے اس قول کے کہ جو انہوں نے مریم پر علیہ السلام پر جو بہتان عظیم لگایا. یہ بہتان عظیم کیا تھا؟ یہ بہتان عظیم یہ تھا کہ حضرت مریم سے زنا کا ارتکاب ہوا ہے اور حضرت مسیح جو پیدا ہوئے ہیں تو ولد الزنا ہے. یہ الزام جو ہے ابتدا میں نہیں لگایا گیا، اس لیے کہ جیسے کہ قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے سورہ مریم کے اندر کہ جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو اپنی گود میں لیے ہوئے آئی ہیں واپس، وہ دور چلی گئی تھی قوم سے علیحدہ جا کر، اور وہیں ان کے جو ہے تو وہ ایک بیابان میں ایک کھجور کے درخت کی جڑ کے ساتھ لگ کر، جو وضع حمل کا معاملہ تھا آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت عورت کو کسی شے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا ہوتا ہے اور شدت جو درد کی ہوتی ہے اسے برداشت کرنے کے لیے، تو اس وقت وہاں پر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اور پھر یہ کہ حضرت مریم کو ایک تو یہ کہ جو درد ذہ ہے وہ خود بہت بڑا ہے، پھر یہ فکر لاحق تھا کہ میں کیا کروں گی، یہ میں اس بچے کو لے کر اپنی قوم میں واپس جاؤں گی تو میں کیا منہ دکھاؤں گی، کیا کہیں گے لوگ، کیسے مانیں گے کہ یہ میرے کسی زنا کا یا غلط حرکت کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص القاء ہوا ہے مجھے کلمہ اس کا، اور اس کے نتیجے میں یہ میرا حمل ٹھہرا تھا، تو کون مانے گا اس کو. تو یہ جو ایک یوں سمجھیے کہ ایک فکر اور ایک غم اور ایک رنج، تو اس وقت پھر یہ ہے کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام تھے ان کے گویا کے نیچے، تو انہوں نے پکار کر کہا کہ امی آپ پریشان نہ ہوں، یہ جو اعتراضات وغیرہ ہوں گے اس کا جواب میں دے لوں گا. لہذا حضرت عیسیٰ کو لے کر جب وہ واپس آئیں اور لوگوں نے کہا یا مریم لقد جئت شیئا امرا، یہ تو بہت بری حرکت تم کر لی ہو، یہ تم نے ایسا کام کیا ہے، نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا، ما کانا ابو کا امرا سوئن و ما کانا تمو کے بغیہ، یہ کیا ہے، کیا کیا تم نے، یہ تم نے زنا کیا، تمہاری تو شادی ابھی ہوئی نہیں تھی. اچھا اس میں جو انجیل کا جو موقف ہے متی کی انجیل کا وہ یہ ہے کہ حضرت مریم کا رشتہ ہو گیا تھا یہ یوسف نجار، ایک بڑے تھے یوسف بنی اسرائیل میں سے یہودی، تو ان سے رشتہ ہو گیا تھا لیکن ابھی شادی نہیں ہوئی تھی. ایک روایت یہ ہے کہ نکاح ہو گیا تھا ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، لیکن رخصتی سے پہلے اگر کوئی تعلق ذرو شوہ ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو پھر زنا ہے، تو لہذا چونکہ ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی یا شادی نہیں ہوئی تھی بالفعل، لہذا اب سوال یہ تھا کہ یہ بچہ پھر کہاں سے آ گیا، یہ تو کوئی ناجائز تعلق کے نتیجے میں آیا ہے. اس پہلو سے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے اپنی برات کا اعلان کر دیا، حالانکہ پنگوڑے میں تھے، کیف ہم کیسے بات کریں اس سے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم تم کہتی ہو کہ یہ بتائے گا تمہیں، اشارہ کر دیا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو ابھی گود کے اندر ہے بچہ ہے ہم کیسے بات کریں اس سے، یہ کیسے بتائے گا. تو وہ اپنے اس گود میں پنگوڑے کے اندر سے بولے ہیں حضرت عیسیٰ، بچے وہ چھوٹے سے بچے، وہ معصوم سا بچہ، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، یعنی انجیل جو ابھی عطا ہونی ہے لیکن پیش کی جو ہے خبر دے رہے ہیں، اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکاً اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اس نے مجھے مبارک قرار دیا ہے جہاں کہیں بھی ہوں گا، جس حال میں بھی ہوں گا، اور مجھے وصیت کی ہے اس نے کہ نماز اور زکات کے نظام کو قائم کروں. تو یہ ساری باتیں جو حضرت مسیح نے ایک بچے کی حیثیت سے کی، تو اس سے ظاہر بات ہے کہ لوگوں کے جو ہیں وہ تمام زبانیں بند ہو گئی، اتنا بڑا معجزہ تاریخ انسانی میں کبھی ہوا ہی نہیں. لہذا جب تک حضرت مسیح جوان نہیں ہو گئے اس وقت تک کسی نے اس طرح کا کوئی الزام نہیں لگایا، کسی نے کہا یہ تو ولد الزنا ہے یا یہ فلاں ہے یا یہ فلاں ہے، یا بغیر رخصتی کے یہ بچہ پیدا ہو گیا تو یقیناً یہ پھر جائز نہیں ہے، ناجائز اولاد ہے، کسی نے نہیں کہا. البتہ جب حضرت مسیح علیہ السلام 30 برس کے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معمور کر دیا کہ اب آپ اپنی رسالت اور نبوت کا اعلان کریں، اور اس کے بعد انہوں نے خاص طور پر یہود کے علماء پر تنقیدیں کی کہ تم کیا کرتے ہو، تم مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو، بڑی بڑی حرام چیزیں جو ہے تم نگل رہے ہو اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑ رہے ہو. جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، سود تم بھی لو میں بھی لوں گا، ہاں رفع یدین پہ جھگڑا رہے گا ہمارا تمہارا، تم نہیں کرو گے تو تم اور ہو ہم اور ہیں، یا تم کرو گے تو تم اور ہو ہم اور ہیں، تو چھوٹی چیزوں پر جھگڑ رہے ہیں، اور سود جیسی جو خبیث شے ہے وہ دونوں اس کا کاروبار کر رہے ہیں۔ تو یہی معاملہ ہوتا ہے کسی مسلمان امت میں، جب وہ بگڑتی ہے اور زوال پر آ جاتی ہے تو پھر یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہ تو وہ کرتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر میم میخ نکالتی ہے اور اس میں بال کی کھال اتارتی ہے۔ تو جب یہ تنقیدیں کی کہ اے علماء، یہود کے عالموں اور صوفیوں اور راہبوں اور فقیروں اور فریسیوں، تمہاری مثال تو ان قبروں کی سی ہے جن کے اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا، لیکن اوپر انہیں خوب سفیدی کی ہوئی ہے، یا اس کے اوپر جو ہے کوئی عالیشان مقبرہ تعمیر کیا ہوا ہے، اور حالانکہ اندر جو ہے سوائے گلی سڑی ہڈیوں کے اور کچھ نہیں۔ تو جب یہ تلقینیں کی تو اب انہیں جو ہے اپنے دفاع کے اندر حضرت مسیح علیہ السلام پر کاؤنٹر اٹیک جو ہے، جس کو سمجھنا چاہیے، جوابی حملہ کیا، اور جوابی حملے میں پہلی بات یہی کہی، یہ تو ولد الزنا ہے، یہ تو یوسف نجار کا بیٹا ہے، لیکن یوسف نجار کا بیٹا ہونے کے ناطے سے یہ اس لیے ولد الزنا ہے کہ ابھی مریم کی اور یوسف نجار کی شادی تو ہوئی نہیں تھی جبکہ اس کی ولادت ہوئی ہے، لہذا یہ تو در حقیقت یہ ولد الزنا ہے۔ اور اس کے بعد ان کے اوپر جب انہوں نے معجزے اپنے دکھانے شروع کیے تو کہا یہ جادوگر ہے، یہ شیطانوں کا سردار ہے، اور اس شیطانوں کے سردار کی مدد سے یہ در حقیقت یہ معجزے دکھاتا ہے، یہ واجب القتل ہے۔ تو یہ ہے جس کا کہ یہاں حوالہ دیا جا رہا ہے کہ وہ بکفرہم، ان کے کفر کے باعث یا سبب، وہ قولہم علی مریم بہتان عظیما، اور ان کا وہ بات کہنا جو حضرت مریم پر ایک بہت بڑا بہتان بن گئی، وہ قولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، وہ قولہم، اور بسبب ان کے یہ کہنے کے، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، ہم نے قتل کیا ہے مسیح کو جو عیسیٰ ہے ابن مریم، مریم کا بیٹا، رسول اللہ، اللہ کے رسول کو، وبا قتلو ہو یا وبا صلبو ہو، حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا نہ اسے سولی دی، ولیکن شبہ لہم، بلکہ یہ تو ان کے لیے شبیہ بنا دی گئی، ایک صورت ایسی بنا دی گئی، مشابہت پیدا کر دی گئی، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلافات میں مبتلا ہیں وہ یقیناً شک کے اندر مبتلا ہے، ان کے پاس کوئی ظن کے سوا کوئی یقینی علم نہیں ہے، ما لہم بہ من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے اپنے قولوں کی، میں ابھی تفصیل بیان کروں گا، علم الا اتباع ظن، سوائے ظن کے اور قیاس کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں، وما قتلوہ یقینا، اور انہوں نے ہرگز انہیں قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا اپنی جانب، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت والا۔ اب یہاں جو سب سے پہلا جملہ آ رہا ہے، وہ قولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، اور بسبب ان کے یہ کہنے کے کہ ہم نے قتل کر دیا عیسیٰ کو جو مسیح ہے ابن مریم ہے، اس کے بعد جو الفاظ آئے ہیں رسول اللہ، یہ ان کا قول نہیں ہے، بلکہ یہ پھر وہی جملہ معترضہ ہے، اچھا ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو قتل کیا ہے، اتنا بڑا دعویٰ اللہ کے رسول کو قتل کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ ظاہر بات ہے اگر اللہ کا رسول مانتے انہیں تو کیوں قتل کرتے، ظاہر بات ہے کہ یہ قول ان کا نہیں ہے، یہ قول در حقیقت اللہ کی طرف سے تبصرہ ہے کہ اچھا ان کی یہ جسارتیں ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کر دیا، حالانکہ اللہ کے رسول انہوں نے تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ پر واضح ہو جائے کہ رسولوں کے باب میں اللہ کی یہ سنت ثابتہ ہے جو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آئی ہے، رسول کبھی قتل نہیں ہو سکتے، رسول کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے، ہاں نبی جو رسول نہ ہو صرف نبی ہو، اس میں اتفاق ہے بالکل کہ ہر رسول تو نبی ہے، ہر نبی رسول نہیں ہے، چنانچہ عام روایت میں یہ ہے کہ 125,000 کے قریب انبیاء دنیا میں آئے ہیں جبکہ ان میں سے رسول صرف 313 تھے، اور یہ دونوں تعدادیں جو ہیں جو یہ ہنسے ہیں یہ بہت عجیب ہے اس اعتبار سے کہ 125,000 کا مجمع تھا حجت الوداع کے موقع پر جبکہ حضور نے اپنا آخری خطبہ دیا ہے 125,000، اور 313 تھے وہ قدوسی جو جنگ بدر میں حضور کے ساتھ تھے، تو 125,000 انبیاء کا گویا کہ بدل حضور کو جو 125,000 صحابہ دیے گئے کہ جو کہ حجت الوداع کے اندر موجود تھے، اور 313 رسولوں کا گویا کہ بدل وہ 313 صحابی جو بدر میں شریک ہوئے، تو یہ ظاہر ہوا ہے کہ ہر نبی رسول نہیں ہے، اور نبی جو ہے وہ قتل ہو سکتا ہے، حضرت یحییٰ قتل ہو گئے، سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں حضرت یحییٰ کا ذکر اور حضرت عیسیٰ کا ذکر ساتھ ساتھ آیا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ حضرت یحییٰ کو قتل کر دیا گیا، حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کی لیکن ہرگز قتل نہیں کر سکے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایک حفاظت حاصل ہوتی ہے. چنانچہ حضرت یحییٰ کے لیے لفظ جو آئے ہیں وہاں پر تعریف کے، وہ نبیًا من الصالحین پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں، رسالت کا ذکر نہیں ہے ان کے بارے میں، یحییٰ کے بارے میں نبیًا من الصالحین. تو نبی اور رسول کے اس فرق کو ذہن میں رکھیے کہ رسول قتل نہیں ہو سکتے. اس کے لیے جو دو اہم ترین مقامات ہیں وہ ایک تو ہے سورہ صافات کی آیات ہے 171 172 173، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، یہ بات تو ہماری جانب سے پہلے ہی سے طے شدہ ہے، ہمارے جو مرسلین ہوں گے بندے جن کو ہم رسول بنائے بھیجیں گے، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، ان کی لازمن مدد کی جائے گی، وَإِنَّ جُنَّنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور یقیناً ہمارا لشکر، اس لیے کہ رسول تو پھر اللہ کا نمائندہ بن کر آتا ہے، اتھارٹی لے کر آتا ہے، اب وہ کہتا ہے ارے عبد اللہ واطیعون، اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو، اطاعت کا مطالبہ ساتھ کرتا ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے نمائندہ بن کر آتا ہے، لہذا ان کی مدد اللہ کے ذمے ہے، وَإِنَّ جُنْدَنَا، اور گویا کہ اللہ اور اللہ کے ساتھ اس کے رسول اور رسول کے ساتھ ان کے ساتھی، یہ ایک لشکر ہے، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارا لشکر تو لازمًا غالب آ کر رہے گا. اور یہی بات کہی گئی ہے سورہ مجادلہ میں، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے تو طے کر دیا ہوا ہے پہلے ہی سے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ قبر میں حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد آئی ہے، رب انی مغلوب فانتصر، پروردگار میں تو مغلوب ہوا جا رہا ہوں، یہ کافر مجھ پر غلبہ حاصل کیے جا رہے ہیں، تو اب تو بدلہ لے ان سے، تیرا وعدہ ہے، انا لننصر رسلنا، ہم اپنے رسولوں کی لازمی مدد کریں گے، تیرا تو یہ وعدہ ہے، لہذا وعدہ جو ہے تیرا پورا ہونا چاہیے، اب تیری مدد آ جانی چاہیے. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا، وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو جو مسیح ہے قتل کر دیا، اچھا اللہ کے رسول کو قتل کر دیا، یہ ہے ان کا کہنا، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، اور ہرگز قتل نہیں کیا انہوں نے ان کو، اور نہ ہی صلیب دی ہے، نہ ہی سولی پر چڑھایا ہے، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن یہ کہ ان کے لیے ایک مشابہت پیدا کر دی گئی، ایک گھپلے میں مبتلا کر دیا گیا. اب یہ گھپلا کیا تھا، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہود کے اندر نہیں بلکہ عیسائیوں کے اندر تو متعدد واقعات اس کے ضمن میں مذکور ہیں. کسی نے کہا کہ جو پائلاتس پونٹس تھا، جو گورنر تھا رومی، اس کے دربار میں تو پیشی حضرت مسیح ہی کی ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد کسی مرحلے پر اللہ تعالیٰ نے مسیح کو نکال لیا اور کسی اور شخص کو اس کی جگہ پر اس کی شکل بنا کر ان کے حوالے کر دیا. تو جو بھی کچھ بیتی ہے بعد میں، سولی چڑھنے کی تکلیف اور اس میں جو بھی ان کی بے عزتی ہوئی، توہین ہوئی، وہ تو اگر کبھی آپ یہ جو اس موضوع پر پکچرز بنی ہوئی ہیں ویسٹ کے اندر، بہت سب سے پہلی میں نے 1962 میں دیکھی تھی، دی کنگ آف کنگز، بادشاہوں کا بادشاہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، بڑی عمدہ پکچر تھی. اور چونکہ مجھے انجیل سے شغف رہا ہے، میں اپنے زمانۂ طالب میں جبکہ میں ابھی میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا، تو مجھے انجیل سے اور خاص طور پر متی کی انجیل سے بہت شغف رہا ہے. اس میں جو ایک واعظ ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا، اسے میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ انسانی میں اس سے زیادہ بلیغ، اس سے زیادہ مؤثر کوئی اور جو ہے واعظ موجود نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے، حضور نے تو واعظ کہے ہی نہیں، حضور تو جہاں جاتے تھے اللہ کی کتاب پیش کرتے تھے، اس سے بہتر کلام تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت وہ محمد سے، باقی کلام جو ہے، گفتگو جو ہے، بات جو ہے، وہ تو اللہ کی کتاب سب سے بہتر ہے. بجائے اس کے جا کے اپنی تقریریں بھگارو، جاؤ اور قرآن مجید دنیا کے سامنے پیش کرو. تو اس اعتبار سے کوئی خاص مواعظ حضور کی ہمیں نہیں ملتے، بہت چھوٹے چھوٹے خطبات جمعہ کے اندر کچھ جملے ہیں جو آ جاتے ہیں، بہت معمولی ایک خطبے کے بارے میں آتا ہے، لیکن وہ ہمارے پاس محفوظ نہیں ہے کہ بہت طویل خطبہ آپ نے دیا تھا کہ اپنے زمانے سے لے کر اور آپ نے قیامت تک کے واقعات جو ہے اس میں بیان کیے تھے، لیکن یہ کہ اس کی ہمارے پاس ریکارڈ موجود نہیں، اس خطبے کا کہیں کسی حدیث کی کتاب میں اس کی تفصیلات موجود نہیں. لیکن حضرت مسیح کا جس کو کہتے ہیں پہاڑی کا واس، سرمن آف دی ماؤنٹ، تو یہ جو کوہ زیتون ہے یروشلم کے اندر، بیت المقدس کے اندر اس پر چڑھ کر آپ نے وہ واس دیا تھا. واس جیسے کہ حضور نے سب سے پہلا جو عوامی واس کہا تھا یا تقریر کی تھی وہ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کی تھی. اسی طریقے سے یہ کہلاتا ہے سرمن آف دی ماؤنٹ اور بہت عظیم. بہرحال میں نے اس زمانے میں تحقیق کی تو حضرت مسیح کے بارے میں عیسائیوں کی رائے بھی ایک نہیں ہے. بعض کے خیال میں وہ سوری چڑھے ہی نہیں, بعض کے خیال میں وہ پائلاتس پونٹس جو تھا اس کے دربار میں بھی ان کی پیشی نہیں ہوئی بلکہ ان سے پہلے ہی مسیح کو بچا کر کسی اور کو مسیح کی جگہ پر جو ہے وہ پکڑوا لیا گیا تھا. یہ بھی ایک رائے ہے. ایک یہ بھی ہے کہ پائلاتس پونٹس کے دربار میں تو حاضری انہی کی ہوئی ہے لیکن پھر ان کو ہٹا کر نکال کر کسی اور کو وہاں پر ان کی جگہ پر اس کی شکل بدل کر وہاں رکھ دیا گیا ہے. پھر یہ بھی ہے کہ سولی تو دی گئی ہے مسیح کو لیکن وہ سولی کے اوپر فوت نہیں ہوئے, ان کی موت واقع نہیں ہوئی بلکہ انہیں جب اتارا گیا تو ابھی جان باقی تھی اور انہیں پھر رکھ دیا گیا ایک کیو کے اندر, ایک غار کے اندر. وہاں وہ دوبارہ زندہ ہو گئے اور دوبارہ زندہ ہو کر اور وہ اٹھ گئے اور آسمان پر چلے گئے. اور یہ کہ انہوں نے کئی اپنے جو حواری تھے ان سے ملاقاتیں کی ہے, ان خواتین جو تھیں ان سے بھی ملاقات کی ہے کہ جو ان کی عقیدت مند تھی. تو اس طرح کے مختلف واقعات ہیں کہ کیا ہوا. ہمارے ہاں غلام احمد قادیانی نے کہہ دیا ہے کہ وہ ٹھیک ہے, سولی دیے گئے تھے, نیچے اتر آئے اور وہ ٹھیک تھے, پھر ان کا علاج ہو گیا, صحیح ہو گئے اور پھر وہ وہاں سے ہجرت کر گئے, کشمیر میں آ گئے اور کشمیر میں آ کر دفن ہوئے, ان کی قبر بھی کشمیر میں موجود ہے. یہ ساری چیزیں بکواس ہیں. اصل میں رسول کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ جس قوم کی طرف بھیجا گیا یا قوم قبول کرے, نہیں کرتی تو قوم تباہ کر دی جائے گی. اب ظاہر بات ہے کہ قوم تباہ کر دی جائے گی تو رسول وہاں سے تو کہیں نہیں جائیں گے بلکہ وہاں پر جو اہل ایمان ہوں گے ان کے ذریعے سے ایک نئی قوم وجود میں آئے گی. حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھی بچا لیے گئے ان کے ساتھ اور باقی پوری قوم جو ہے آج کی وہ ختم کر دی گئی تاکہ اس کے بعد جو ہے ایک نئی تہذیب وجود میں آئی, اسلامی تہذیب. وہ حضرت ہود اور ان کے ساتھیوں کی اولاد تھی. اسی طرح پھر جب اس اولاد میں بھی خرابی پیدا ہو گئی اور قوم سمود وجود میں آئی تو قوم سمود نے چونکہ حضرت صالح کو رد کر دیا, انہیں ہلاک کر دیا گیا. صرف وہ اہل ایمان چند جو تھے ان کو لے کر حضرت صالح وہاں سے روانہ ہو گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک قوم بنا دیا اور وہ ایک مسلمان قوم بن گئے. لیکن رسول پھر کبھی اپنی قوم کو چھوڑ کر نہیں جاتا, یا تو چھوڑ کر جاتا ہے تو اس وقت جبکہ وہ چھوڑ کر چلا جائے گا تو قوم ہلاک کر دی جائے گی, قطعاً اس کے اوپر عذاب آ جائے گا. اللہ تعالیٰ کی اگر اجازت ہو جائے رسول کو کہ ٹھیک ہے تم نے اتمام حجت کر دیا ہے, تم نے بات ان کے سامنے پوری کر دی, اب یہ نہیں مان رہے ہیں تو ان کو ان کے حال کے اوپر چھوڑو اور تم یہاں سے چلے جاؤ, پھر وہ چلے جائیں گے تو پھر عذاب آئے گا. تو رسول کے باب میں یہ سنت الہی ہے, اس سے ہٹ کر یہ معاملہ نہیں ہو سکتا جو غلام احمد قادیانی نے کر دیا ہے. لیکن اس ضمن میں یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ تو کوئی حدیث صحیح موجود ہے کہ ہمیں یہ پتا چلے کہ وہ جو شباہت پیدا کی گئی تھی وہ کس کی تھی. حضرت مسیح کو اللہ نے بچایا کس موقع پر, ان کو جو بھی ان کے پکڑ دھکڑ سے بچایا, ان کی قید سے بچایا, سولی پر چڑھنے سے بچایا, تو کس موقع پر حضرت مسیح کو اللہ لے گیا. ہمارے پاس کوئی حدیث موجود نہیں ہے جس میں اس کی تفصیل ہو. یہی وجہ ہے کہ کچھ احادیث کچھ تفاسیر کے اندر تھوڑا سا ذکر تو آتا ہے کہ کسی اور شکل کو کسی شخص کی شکل بنا دی گئی حضرت مسیح کی اور وہ پھانسی چڑھا ہے لیکن حضرت مسیح نہیں, لیکن وہ کون شخص تھا. اور اگر کوئی شخص بالکل بے گناہ تھا اور اسے پکڑ کر وہاں پر رکھ دیا گیا تو یہ بھی تو ایک ظلم ہے کہ اس کی شکل جو ہے اسے پھانسی دی جائے جبکہ اس کا گناہ کوئی نہ ہو. تو اس مسئلے کا جو حل کیا ہے وہ انجیل ہی ہے, ایک اور جس کو کہ انجیل برنباس کہتے ہیں. یہ بات آپ کو پہلے ہی بتائی ہے لیکن بہت عرصے ہو گئے ہیں اب ان باتوں کو, کہ انجیلیں 104 ہیں دنیا میں. ان میں سے چار کو یہ مستند مانتے ہیں, کینونیکل بائبلز, کینونیکل قانونی, جو قانونی ہے مستند ہے. وہ تو ہیں چار, متی کی انجیل ہے, مارک کی انجیل ہے, لوکا کی انجیل ہے, یوحنا کی انجیل ہے, چار. 100 اور ہیں. اچھا یہ 104 میں سے یہ چار کیسے جو ہے تقسیم کی گئی, کیسے ان کو علیحدہ کیا گیا, یہ بھی کوئی علمی معاملہ نہیں ہے. یہ سن 300 مسیح میں عیسوی میں جب کانسٹنٹائن جو ہے جو امپرر تھا رومی سلطنت کا, وہ جب عیسائی ہو گیا ہے اس کے بعد پھر یہ عقائد مرتب ہونے شروع ہوئے. اب سرکاری مذہب ہو گیا ہے, اب بڑے بڑے سرکاری علماء جو ہیں وہ عیسائی ہیں. تو پھر یہ کہا گیا کہ ایک رات کو انہوں نے ایک میز پر یہ 104 انجیلیں جمع کر دی اور پھر دعا مانگی سب نے مل کر کہ اے رب ان میں سے جو سچی انجیلیں ہیں وہ باقی رہ جائیں, باقی کو تو زمین کے اندر گرا دی, جو ہم صبح کو آ کر دیکھیں گے کہ ان کا کیا حشر ہوتا ہے. دروازے بند کیے اور چلے گئے. صبح آئے, اب یہ الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں, پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم کے کہ رات کو کوئی چوہے جو دوڑتے رہے ہوں گے ان چوہوں کی دوڑ سے 100 انجیلیں تو نیچے گر گئیں، 4 رہ گئے، تو جو 4 میز پر تھی انہوں نے آ کے چوم لیا ان کو کہ بس یہ کینونیکل ہے، یہ اللہ کی طرف سے غیبی طور پر فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہ 4 انجیلیں ہی اصل ہیں، باقی بھی برقرار رہی ہیں لیکن انہیں اپوکریفل کہتے ہیں، غیر مستند انجیلیں، اپوکریفل یہ ہے کینونیکل. اچھا اپوکریفل کے اندر ایک برنباس کی انجیل بھی ہے، اور برنباس جو ہے وہ حضرت مسیح کے حواریین میں تھے یہ سب مانتے ہیں، لیکن ان کی انجیل کو جو ہے وہ کینونیکل نہیں مانتے. یہ انجیل بھی برآمد ہوئی ہے 1800 کچھ میں، یہ کسی پوپ کی لائبریری سے اس کا نسخہ نکل آیا، وہ نسخہ وہاں سے کسی طرح باہر نکل آیا، پھر اس کو چھاپ دیا گیا، اس پر شور بچ گیا، اس لیے کہ انجیل برنباس میں تو تقریباً ہر صفحے پر حضور کا ذکر موجود ہے. یہ جو سورہ صف میں آیت آتی ہے کہ میں تو آیا ہی اس لیے ہوں کہ جو بھی میرے سامنے موجود ہے مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تو دو کام کرنے آیا ہوں، ایک تو میرے سامنے جو موجود ہے تورات میں سے اس کی تصدیق کرنی ہے مجھے، اور نمبر دو اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی پیشن گوئی کرنی ہے. مبشرم بے رسول، تمہیں بشارت دینی ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے. تو اس لیے تو آپ کی بعثت کا ایک فنکشن تھا، مین فنکشن. لہذا وہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے کہ برنباس کی انجیل جو ہے پڑھی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً ہر صفحے پر حضور کا ذکر موجود ہے. انہوں نے قصہ جو ہے وہ بیان کیا ہے، اب وہ آپ سن لیجئے. جب یہودیوں کی جو اونچی عدالت تھی ہائیڈرن، جہاں پر کہ ان کے بڑے بڑے جو ہیں صوفیہ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا بیٹھتے تھے، وہاں پر کائفاس جو ہے، کائفاس وہ تھا ان کا سب سے بڑا مجاور سمجھ لیجئے، سب سے بڑا صوفی مفتی فقیہ جو چاہے کہہ لیں، اس کی صدارت میں اجلاس ہوا، کہا کہ حضرت مسیح کو قتل کر دیا جائے اور یہ فتویٰ دے دیا جائے. پائلٹس پونٹس جو گورنر تھا، چونکہ ایگزیکیوٹ یہ خود نہیں کر سکتے تھے، اصل بادشاہ تو وہاں پر وہ رومیوں کی تھی، رومی گورنر ہی سفارش دے سکتا تھا، لیکن ان کے درمیان طے یہ تھا کہ مذہبی معاملات میں رومی جو ہے دخل نہیں دیں گے یہودیوں کے، اور یہودیوں کا جو یہ اونچا ادارہ ہے اسی کے فیصلے پر عمل کریں گے. لہذا اسے یہ فتویٰ بھیج دیا گیا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ مسیح کو، عیسیٰ ابن مریم کو صلیب دے دی جائے. اس پر حضرت مسیح روپوش ہو گئے، اپنے 12 حواریین کے ساتھ روپوش ہو گئے. ایک باغ کے اندر وہ روپوش تھے، اور عام طور پر رومی انہیں پہچانتے نہیں تھے، رومیوں سے کوئی سروکار نہیں رہا تھا، رومیوں کے خلاف انہوں نے کوئی بات بھی نہیں کی تھی، تو اصل جو طاقت تھی رومی وہ انہیں پہچانتے نہیں تھے، اور یہ چھپے ہوئے تھے ایک باغ کے اندر. اس باغ میں پھر ان کے ایک حواری نے غداری کی، لیکن یہ غداری بھی ایک خاص قسم کی غداری ہے، میں بعد میں بتاؤں گا کہ وہ کیا تھی. آخری جو ہے جسے لاسٹ سپر کہتے ہیں، رات کو کھانا انہوں نے اپنے 12 حواریین کے ساتھ کھایا، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ آج کی رات تم میں سے ایک مجھے بٹرے کرے گا، مجھ سے غداری کرے گا. اچھا اب یہ شخص کون تھا؟ یہ جیوڈاس، یہوداہ کو انگریزی میں لکھتے جیوڈاس، جیوڈاس اسکیریوٹ، یہ اصل میں زیلوٹس میں سے تھا. اب یہ بھی آپ کو بتانا پڑے گا زیلوٹس کس بلا کا نام ہے. اصل میں رومیوں کے خلاف ایک انڈر گراؤنڈ موومنٹ موجود تھی یہودیوں کے اندر، کہ وہ اندر ہی اندر تیاریاں کر رہے تھے بغاوت کرنے کی، اور وہ اسلحہ تیار کرتے تھے، پہاڑوں کی کھوؤں کے اندر جا کر رہتے تھے، اور وہیں پر زیر زمین انہوں نے کارخانے بنا رکھے تھے جس میں کہ تلواریں اور ڈھالیں وہ ڈھالتے تھے. یہ زیلوٹس کہلاتے ہیں، جو تیاری میں تھے کہ ہمیں ایک روز بغاوت کر دی. انہی میں سے ان کے سردار کا بڑا مقرب تھا، یہ جو برابا ڈاکو جسے کہا گیا ہے، وہ دراصل میں وہ ڈاکو ایسا ہی تھا جیسے کہ نواب امیر محمد خان کو کہتے ہیں کہ وہ ڈاکو تھا، یہ پندارے جو کہلاتے ہیں، حقیقت میں وہ فریڈم فائٹر تھا، انگریز کے خلاف لڑ رہا تھا. بعد میں یہ کہ اسے مجبوراً صلح کرنی پڑی، پھر اسے ایک ریاست دے دی گئی جو ٹونک کی ریاست کہلاتی ہے، پھر وہ سیٹل ہو گیا. تو یہ جو برابس تھا، برابس یہ ان کا لیڈر تھا، زیلوٹس تھا، اور اس کا بہت مقرب ساتھی تھا جیوڈاس، یہ بڑا عالم تھا، کتابوں وتابوں سے واقف تھا اور بہت مخلص تھا. اس نے حضرت مسیح کا کچھ واعظ سنے، کچھ ان کی تقریریں سنی، کچھ قریب ان کی صحبت میں بیٹھا تھوڑے دن، پھر اس نے کہا کہ میں مسیح کے ذریعے سے رومی سلطنت کو ہلاک کروا دوں گا، تباہ کروا دوں گا. تو وہ اپنے سردار کی اجازت سے حضرت مسیح کے حواریین میں جا کے شامل ہوا، حضرت مسیح کے سامنے پیش ہو کر اپنی اسناد پیش کی، دیکھیے میں فلاں زبان بھی جانتا ہوں، میں یہ بھی جانتا ہوں، میں وہ بھی جانتا ہوں، میں آپ کا بہت سا کام کر سکتا ہوں، آپ مجھے اپنے حواریین میں شریک کر لیجیے۔ آپ نے حضرت مسیح نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب یہ وہ شخص ہے، اصل میں اسے یہ یقین تھا کہ اگر حضرت مسیح ایک دفعہ بد دعا دے دیں گے رومیوں کو تو رومی سلطنت ختم ہو جائے، اس درجے یقین کامل تھا اسے حضرت مسیح علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر۔ اور وہ معجزے دیکھے تھے اس نے کہ آپ نے ایک مردہ شخص سے کہا قبر میں سے نکلا اور وہ نکل آیا، ایک شخص جو ہے وہ ابھی لاش پڑی ہے کہا قم باذن اللہ اور وہ کھڑا ہو گیا۔ اسی طریقے سے کہ اپنے گارے سے بنایا، یہ سارے معجزات سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں، اپنے گارے کا ایک پرندہ بنایا اور اس میں پھونک ماری اور وہ اڑتا ہوا پرندہ بن گیا۔ تو احیاء موتا اور خلق حیات جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے خاص کام ہے، یہ معجزے بھی اللہ نے عطا کیے۔ تو اسے یقین تھا کہ ایک دفعہ یہ قرض کر دے، اگر ایک دفعہ یہ بدعا دے دیں گے سلطنت روما کو تو مرا ختم ہو جائے گی، لیکن یہ بدعا دیتے نہیں تھے۔ اب اس نے سوچا کہ اگر انہیں کوئی ذاتی تکلیف پہنچے گی تب تو بدعا دیں گے نا، اس خیال کے تحت اس نے حضرت مسیح کو گرفتار کروایا۔ وہ اسی رات وہاں سے جب یہ کھانا وانا ختم ہو گیا تو حضرت مسیح نے کہا کہ اب جاگو، یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اور خود آپ بھی ایک باغ میں کوٹھڑی سی تھی جس میں یہ کھرپے ورپے کسیاں وغیرہ رکھی ہوتی ہیں، باغات کے اندر کوٹھڑیاں ہوتی ہیں ایسی، اس کوٹھڑی کے اندر آپ چلے گئے، آپ بھی اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہو گئے۔ اس وقت یہ اٹھ کر گیا، کھسک گیا وہاں سے اور جا کر رومیوں سے کہا کہ میں پکڑوا سکتا ہوں مسیح کو اس وقت، کیونکہ گویا کہ اس وقت حضرت مسیح اشتہاری ملزم تھے، ان کے بارے میں طے ہو چکا تھا کہ انہیں سولی دی جائے گی لیکن وہ رپورٹ سے مل نہیں رہے، تو میں پکڑوا سکتا ہوں حضرت مسیح کو۔ لہذا وہ لے کر آیا سپاہیوں کو، رومی سپاہیوں کو، باغ کے باہر کھڑے ہو کر کہا کہ چند منٹ یہاں انتظار کرو، میں اندر جاؤں گا پہلے، پھر جب تم داخل ہونا تو میں جس سے بھی کہوں کہ اے ہمارے آقا، اے ہمارے استاد، پکڑ لینا اس کو، بس وہی مسیح ہے۔ اب ہوا کیا کہ یہ اندر داخل ہوا تو باقی سارے 11 حواری سو رہے تھے، حضرت مسیح تھے نہیں۔ اب یہ کوٹھڑی میں گیا تو حضرت مسیح تھے۔ اب عین اسی وقت جب یہ کوٹھڑی میں داخل ہوا، اس کوٹھڑی کی چھت پھٹی، 4 فرشتے نازل ہوئے، حضرت مسیح کو اٹھا کے لے گئے۔ اب یہ حیران پریشان ششمت، اور اس کی شکل اسی وقت تبدیل کر دی گئی حضرت مسیح کی، اسے کیا پتا؟ اگر میری شکل تبدیل کر دی جائے تو جب تک کوئی آئینہ میرے سامنے نہ آئے مجھے کیا پتا چلے گا کہ میری شکل اب وہ نہیں ہے جو پہلے تھی، اسے پتا ہی نہیں، اور شکل جو ہے تبدیل کر دی گئی۔ اب یہ گھبرا کر باہر نکلا تو وہ 11 ہماری جو سورے سے اٹھے، اے ہمارے آقا کیا معاملہ ہے، اے استاد کیا معاملہ ہے، اور اسی وقت جو ہے وہ فوجی رومی داخل ہو گئے اور پکڑ لیا اسی کو کہ یہی ہے وہ آقا۔ اب یہ چیختا چلاتا رہا لیکن اب تک وہ رومی چھوڑنے والے تو نہیں تھے، تو وہ شخص ہے جو سولی دیا گیا۔ پائلٹس پونٹس کے دربار میں بھی اس کی حاضری ہوئی، پھر سولی اور کانٹوں کا تاج اس کے سر پر رکھا گیا ہے، پھر جو صلیب کھچوائی گئی ہے کہ اپنے کندھے پر اٹھا کے چلو، یہ ساری تشدد جو ہوا اس پر ہوا اور وہ صلیب دیا گیا۔ یہ ہے اصل میں اصل کہانی کے جو بند عباس نے بیان کی ہے، اور اس میں بات سامنے آ جاتی ہے، چاہے وہ مخلص کتنا بھی تھا، اس نے غداری کی تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ خلوص کے ساتھ بھی اگر آپ گناہ کریں گے تو گناہ جو ہے، جیسے کہ بعض لوگ کرتے ہیں کہ صاحب نیکی کے کاموں کے لیے پیسے جمع کرانے کے لیے ناچ گانے کا پروگرام کر دیا جائے، تو ناچ گانے کا پروگرام تو حرام ہے، غلط ہے۔ لہٰذا اگرچہ آپ کی نیت چاہے یہ ہو کہ ہمیں ریڈ کراس کو چندہ دینا ہے یا کہ مسجد کی تعمیر کے لیے پیسے جمع کرنا ہے، تو اس نیت کا کوئی اثر نہیں ہوگا، آپ کا وہ گناہ تو گناہ رہے گا۔ نیت کا سارا معاملہ نیکی میں ہوتا ہے، نیکی کے کام میں ہے کہ جو بھی آپ نے کام جو کیا ہے، اگر وہ نیک کام جو ہے نیک نیتی سے ہے تو اللہ کے یہاں قبول ہوگا، لیکن کوئی گناہ نیک نیتی سے کیا گیا ہو تو اس کی ظاہر بات ہے کہ اس کی سزا سے آپ بچ نہیں سکتے۔ لہذا وہ شخص واقعتاً اس قابل تھا کہ سولی دیا جائے۔ البتہ یہ کہ بعد میں عیسائیوں نے یہ کہانی گھڑی ہے کہ اس شخص کے اوپر شدید ندامت طاری ہوئی جب سوری ہو گئی حضرت مسیح کی، ان کے خیال کے مطابق پھر اس نے پھانسی لے لی، ایک درخت کی شاخ سے لٹک گیا اور رسی کس باندھ کر، اور اس نے اپنی گویا کہ خودکشی کر لی۔ لیکن یہ کہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے وہی جو کہ حضرت برنباس، کیونکہ وہ حواری تھے، حضرت مسیح علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک تھے، اور ان کی لکھی ہوئی انجیل ہے یہ۔ باقی انجیلیں جو ہیں وہ تو تقریباً 100 برس بعد لکھی گئی ہیں، لیکن یہ حواری ہیں حضرت برنباس جو ہیں، لہذا ان کی حدیث، ان کی جو انجیل ہے وہ سب سے مستند مانی جانی چاہیے دلیل عقلی کی روح سے۔ لیکن وہ جو انہوں نے کھیل کیا تھا کہ رات کو جمع کر کے 104 انجیلیں میز کے اوپر رکھ دی اور یہ کہ اب صبح آ کے دیکھیں گے جو بھی میز پر رہ جائیں گی وہ کینونیکل ہوں گی، یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ بہرحال یہ ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے، وما قتلوہ ہو، نہ انہوں نے اسے قتل کیا، وما صلبوہ ہو، اور نہ سلیم جی یعنی سوری پر چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، بلکہ ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا، مشابہت پیدا کر دی گئی، ایک شخص کی صورت اور شکل ان کی سی بنا دی گئی، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلافات کر رہے ہیں کہ مسیح جو ہے سولی چڑھے لیکن مرے نہیں، بلکہ یہ کہ وہ اتر گئے پھر ان کا علاج ہو گیا، اور یہ کہ وہ چڑھے مر بھی گئے لیکن پھر زندہ ہو گئے اور پھر آسمان پر چلے گئے، یا یہ کہ سولی تو چڑھے ہی نہیں، کسی اور شخص کو سولی چڑھا دیا گیا اور اس کے بعد یہ پتہ نہیں مسیح کہاں گئے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو ان کے اختلافات ہیں، فرمایا کہ یہ ان کے ظن ہیں، گمان ہیں، اپنے قیاس کے اور تخمین کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں. والذین وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، یہ شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، سوائے اس کے کہ وہ ظن کی پیروی کرے، گمان اپنے، یہ گمان کے، ظن و تخمین کے جو ہے گھوڑے دوڑا رہے ہیں. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، ایک بات یقینی ہے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا اس کو، حضرت مسیح کو، یعنی ان کا یہ کہنا جو ہے، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اب اس کے بعد یہ کیا تھا، جملہ معترضہ تھا، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، بلکہ اللہ نے اٹھا لیا انہیں اپنی طرف، اور اللہ زبردست ہے اور کمال حکمت والا. اب یہ معاملہ بھی، یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمارے اور عیسائیوں کے درمیان مشترک ہے، یہ نوٹ کر لیجئے، حضرت عیسیٰ کی شخصیت کے بارے میں ہمارے اور عیسائیوں کے بارے میں کے درمیان جو ہے بہت اتفاق. مثلا دی ورجن برتھ، بغیر شادی کے، بغیر کسی تعلق زن و شوہر کے پیدائش ہوئی ہے، اللہ کا خاص حکم تھا، روح من ہو، اللہ کی طرف سے خاص روح تھی، اللہ کا خاص کلمہ تھا، اس کے وقت اس کے طور پر حضرت مسیح پیدا ہوئے، یہ کوئی تعلق نہیں تھا، نہ جائز نہ ناجائز، کوئی تعلق نہیں تھا کسی مرد اور عورت کے درمیان، یہ ہمارے ان کے درمیان مشترک ہے. ان کے سارے معجزے جو ہیں ہم بھی مانتے ہیں اور عیسائی بھی مانتے ہیں. اچھا، ان کا آسمان پر اٹھایا جانا وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، فرق کیا ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سولی دیے گئے، سولی پر موت واقع ہوئی، پھر اتارے گئے، پھر وہ زندہ ہوئے، پھر گئے، ہم کہتے ہیں سولی دیے ہی دی گئے، بس یہ اختلاف ہے. اس کے بعد ان کا دوبارہ آنا، سیکنڈ کمنگ آف جیزس، یہ ہمارے اور ان کے درمیان متفق ہے، حضرت مسیح دوبارہ آئیں گے اور دوبارہ آ کر انہی یہودیوں کو آخری سزا دیں گے. یا یوں سمجھیے کہ جو قانون میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب کسی قوم کی طرف رسول بھیج دیا جائے تو یا تو قوم رسول کو مانے اور یا قوم ہلاک کر دی جاتی ہے. تو یہودیوں کی طرف رسول اللہ بنی اسرائیل بنا کر حضرت مسیح بھیجے گئے، لیکن یہودیوں نے نہیں مانا، چند لوگ، تو ساری قوم نے تو رد کر دیا، بلکہ جیسا کہ میں نے کہا ان کی شان میں گستاخی کی، حضرت مریم کی جو ہے کس قدر بے حرمتی کی ہے اور کس قدر گھناؤنا الزام ان پر لگایا وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ کہ اب اس کا مطلب کیا تھا کہ یہود کو ختم ہو جانا چاہیے تھا. یہ اللہ کی کوئی خاص حکمت ہے کہ اللہ نے اس مقدمے کو وہی روک دیا، جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اب اپنی جگہ پر یہ فریز کر دیا گیا معاملہ، حضرت مسیح کو اٹھا لیا اور یہودیوں کو ابھی مزید مہلت دے دی، اور یہودیوں کو 600 برس کے بعد ایک اور موقع دے دیا گیا حضور کی بعثت پر، اب بھی تم اگر حضور کو مان لو تب بھی تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اب بھی باز آ جاؤ. لیکن یہودی پھر بھی باز نہیں آیا، بدترین دشمن حضور کے یہودی ثابت ہوئے. لہذا اب وہ جو اصل قانون ہے اس کا تقاضا پورا ہونا ہے، لیکن وہ قانون حضرت مسیح ہی کے ذریعے سے ہوگا، جیسے کہ حضرت ہود کی نگاہوں کے سامنے ان کی قوم ہلاک کی گئی ہے نا، حضرت صالح کی نگاہوں کے سامنے ان کی قوم ہلاک کی گئی ہے، حضرت نوح کے نگاہوں کے سامنے قوم ہلاک ہوئی ہے، اپنا بیٹا ہلاک ہوا ہے اور غرق ہوا ہے. تو یہی معاملہ ہوگا کہ وہی عیسیٰ ابن مریم جو اٹھا لیے گئے تھے زندہ، ہمارے خیال میں بغیر سولی دیے، اس سے جیسا کہ میں نے کہا کہ مجھے صحیح ترین پکچر وہی معلوم ہوتی ہے جو انجیل برنباس کے اندر آئی ہے، وہ آئیں گے دوبارہ اور اس کے بعد یہودیوں کو آخری سزا انہی کے ہاتھوں دی جائے گی، ختم کیے جائیں گے، ایکسٹرمینیشن آف دی جیوز، جیسے کہ قوم ہود، قوم صالح، یہ سب کی سب ہلاک ہوئی ہیں، قوم شعیب ہلاک ہوئی ہے، آل فرعون ہلاک ہوئے ہیں، قوم نوح ہلاک ہوئی ہے، اس طریقے سے ان کی ہلاکت ہونی ہے، لیکن یہ ابھی ذرا کچھ دیر کی بات ہے. اچھا، اللہ نے یہ کیوں کیا کہ مقدمہ فریز کر دیا؟ اس کا ایک خاص سبب میری سمجھ میں آیا، واللہ عالم، اللہ اس امت محمد کو بدترین سزا یہودیوں کے ہاتھوں دے گا، تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اپنے عمل کی روح سے بدترین ہو گئے ہو، لہذا سخت ترین سزا کے مستحق ہو، اور ان میں سخت ترین عذاب کے مستحق ہیں اہل عرب، ان کی زبان میں، مادری زبان میں یہ اللہ کا کلام ہے. ہم لوگ تو اس کے لیے عربی سیکھیں، گردانیں رٹیں اور یہ چٹائی توڑ تعلیم حاصل کریں تو معلوم ہو کہ ہم سمجھ سکیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، ان کی مادری زبان میں. پھر بھی انہوں نے کہیں بھی اصلاح کے نظام کو، قرآن کے نظام کو قائم نہیں کیا، تو ان سے بڑا باغی، ان سے بڑا ناہنجار، ان سے بڑا سرکش، ان سے بڑا شیطان کوئی نہیں ہے دنیا میں اس وقت. لہذا ان کو جو سزا ملے گی اسے کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری. ان کے ہاتھوں، ان کو جو سزا آئے گی وہ یہودیوں کے ہاتھوں آئے گی جو ملعون ہیں، مغضوب علیہم ہیں، اس قوم کے ہاتھوں جو ہے ان کو اصل سزا ملنی ہے، اور بہت زیادہ دور نہیں ہے، بہت قریب آئی ہوئی ہے. بہت جلد وہ گریٹر اسرائیل قائم کرنے کے لیے یہ شام اور فلسطین اور لبنان اور عرب کے اوپر بھی حملہ کریں گے، سعودی عرب پر، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مدینہ منورہ بھی ہماری میراث ہے، کیونکہ یہاں پر ہمارے تین قبیلے آباد تھے. مصر سے بھی انہوں نے اس کا بہترین علاقہ جو ہے جوشن کا، جوشن یا جوشن کا، وہ لینا ہے، جو ڈیلٹا کا علاقہ ہے، دریائے نیل کا ڈیلٹا، اور اس کے اندر جو ہے بہترین اس کا سرسبز علاقہ ہی وہ ہے. شام یہ عراق سے پہلے کہتے تھے جو ہے ہم فرات تک کا لیں گے علاقہ، اب وہ کہتے ہیں نہیں دجلہ تک کا علاقہ لیں گے، تاکہ ساری اس کا جو بھی بہت ہی سرسبز و شاداب دوآبہ ہے، یہ دوآبہ ہے، ادھر دجلہ آ رہا ہے، ادھر فرات آ رہا ہے، دونوں مل کر پھر بعد میں شط العرب بنتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان یہ دوآبہ ہے. اس دوآبے کی زمین سب سے زیادہ زرخیز ہے، بہت آباد ہے، سرسبز و شاداب ہے، یہ بھی ہمارا ہی ہوگا. تو یہ کام ہونا ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں عرب قتل ہوں گے، جس کے بارے میں حضور کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر کسی شخص کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 قتل ہو جائیں گے، ایک بچے گا صرف. یہ احادیث ہے کتاب الملاحم، احادیث کی کتابوں میں جو ابواب ہیں، ملاحم جنگیں جو ہونے والی ہیں، ان میں جو الملحمۃ العظمیٰ ہے، جسے بائبل کا جو ہے آخری باب، ریولیشنز آف سینٹ جان، مکاشفات یوحنا میں آرمگیڈون کہا گیا ہے، آرمگیڈون ہوگی اور اس کے نتیجے میں بڑا اسرائیل جو ہے وجود میں آ جائے گا، اگرچہ بالآخر وہ بڑا اسرائیل، گریٹر اسرائیل، ان یہودیوں کا گریٹر گریو یارڈ قائم بن کر رہ جائے گا، ان میں سے ایک ایک وہاں پر دفن ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. یہ ہونا ہے، لیکن یہ کہ ابھی اس سے پہلے ہماری شامت انہی کے ہاتھوں آنی ہے. وکان اللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. آخر اس کے ہر کام میں کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی اس کے پیچھے جو ہے کوئی علت یا کوئی سبب کار فرما ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ یوں ہی نہیں کیا، اس کا بھی کوئی منطقی نتیجہ نکلنے والا ہے، وہ جو میں نے سمجھا ہے آپ کو بتا دیا. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور کوئی ایک بھی نہیں ہوگا اہل کتاب میں سے جو اس پر ایمان نہ لے آئے اس کی موت سے قبل. حضرت مسیح کی موت کب ہوگی؟ موت تو آئی نہیں ان پر، وہ تو زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے. یہ تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ موت آ گئی اور اس کے بعد زندہ ہو کر چلے گا، ریزرکشن ان کی ہو چکی ہے، ہمارے نزدیک موت ہی نہیں آئی، ریزرکشن کا کیا سوال. وہ تو دوبارہ آئیں گے، اور پھر آتا ہے وہ شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، پھر ان کا انتقال ہوگا اور وہ حضور ہی کے حجرے میں، جس میں کہ حضور دفن ہے، وہاں دفن کیے جائیں گے، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام. تو ان کی موت سے پہلے اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا جو ان پر ایمان نہ لے آئے. یعنی ظاہر بات ہے اس کے بعد تو اتنا کھل جائے گا معاملہ کہ حضرت مسیح آ کر کہیں گے کہ تم نے خامخواہ کی مائتھولوجی جو ہے اختیار کر لی ہے، میں تو کبھی سولی چڑھائی نہیں، اور تم نے سولی کو بنا لیا اپنا نشان، ہر گرجے پہ سولی ہے، اور پادری کے جو گردن کے اندر جو ہے ٹنگی ہوئی ہے وہ سولی ہے، کیا تم نے بنا لیا؟ میں یہ سولی کو توڑ دیں گے، وہ یکسو شریف، کوئی شہ نہیں ہے یہ سولی، میں سولی دیا ہی نہیں گیا. بھائی عبد الخنزیر، خنزیر کو قتل کر دیں گے، خنزیر تو حرام تھا، حضرت موسیٰ کی شریعت میں آج بھی حرام ہے، یہودی آج بھی نہیں کھاتے ان کا کوشر میل، اسی لیے تو ہم بھی کھا لیتے ہیں وہاں پر، کہ ان کا طریقہ تمام اسلامی طریقہ ہے، سور کے قریب نہیں جاتے، اور دوسری جو جانور حلال ہیں ان کو بھی ذبح کرتے ہیں، سلاٹر نہیں کرتے کہ ایک ہی وار سے کوئی بلیڈ چل رہا ہے اور گردنیں اڑتی جا رہی ہیں، ایسا نہیں ہے. یا جیسے سکھ جو ہے وہ ایک تلوار کے وار سے گردن اڑاتے تھے بکرے کی یا بکری کی، یہ حرام ہے. لیکن یہ کہ جب تک کہ صاف جو اجزاء ہیں گردن کے یہ کٹ جائیں اور خون بہ جائے جسم میں سے، جو کہ نجس ہے، خون نجس ہے، لہذا اس کا نکل جانا ضروری ہے. وہ تو رائگر مارٹس جب ہوتا ہے، جب وہ تڑپتا ہے جانور، تو اس سے جو ہے اسکویز ہو کر تمام ٹیشوز میں سے بلڈ نکلتا ہے باہر، اور تب وہ جو گوشت ہے وہ پاک ہوتا ہے. یہ سارے طریقے یہودیوں کے اندر آج بھی موجود ہیں. لہذا اس معاملے کے اندر سمجھ لیجئے کہ یہ حضرت مسیح آ کر اس کو حرام کر دیں گے خنزیر کو اور صلیب کو توڑ دیں گے. گویا کہ عیسائیت ختم ہو جائے گی, عیسائیت اسلام ہی میں شامل ہو جائے گی, اور یہودی جنہوں نے حضرت مسیح کو بھی اپنے خیال میں سوری چڑھوایا تھا اور جو سب سے بڑے دشمن تھے محمد رسول اللہ کے بھی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو قتل کر دیا جائے گا. اور وہ دجال اکبر جو ان کا ایک بہت بڑا لیڈر ہوگا وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا. یہ سب ہونا ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ, اور نہیں ہوگا کوئی بھی اہل کتاب میں سے, نہ یہودی نہ عیسائی. عیسائی اگرچہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے, لیکن ایمان تو وہ اپنے خیال میں اللہ کے بیٹے کا پر ایمان رکھ رہے ہیں, اللہ کے رسول پر تو ایمان نہیں ہے ان کا, وہ تو اللہ کا بیٹا سمجھے بیٹھے ہیں, وہ تو الوہیت میں شامل کرتے ہیں, تشریف بنا دی ہے انہوں نے توحید کی بجائے. لہذا اب اصل ایمان جو ہوگا حضرت مسیح پر وہ اس وقت ہوگا جب وہ دوبارہ آئیں گے, اور پھر عیسائی جو ہے انہیں واقعتاً ان کی اصل حیثیت میں تسلیم کریں گے, بجائے خدا کا بیٹا سمجھنے یا عقیدہ رکھنے کے انہیں اللہ کا رسول مانیں گے, بندہ مانیں گے. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارک اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. یہ ساری باتیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی تھی سورہ مریم میں آئی ہیں. فرمایا یوم القیامت یکون علیہم شہیدا, اور قیامت کے دن حضرت مسیح ان کے خلاف گواہی دینے والے, اے اللہ انہوں نے مجھے قرار دیا تیرا بیٹا, میں بری ہوں, میں نے کبھی نہیں کہا, میں نے تو وہی کہا تھا جس کا تو نے حکم دیا تھا. یہ سورہ مائدہ کے آخر میں آئے گا. میں نے تو وہی کہا تھا جو تو نے کہا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو اور پرستش کرو, کوئی تمہارا معبود اس کے سوا نہیں, وہ اکیلا ہے, واحد ہے, تنہا. قیامت کے دن وہ گواہی دیں گے. میں یہ کہہ کر گیا تھا انہوں نے اگر کوئی غلط حرکتیں کی ہیں تو بہرحال اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا, اب دیکھیے پھر وہی جملہ, فَبِظُلْمٍ, تو یقیناً بسبب اس ظلم کے جن لوگوں نے کیا جو اپنے آپ کو جنہوں نے ہادو کا یہودی بنا لیا. حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ وَحِلَّتْ لَهُمْ, ہم نے ان پر بہت سی پاکیزہ چیزیں بھی حرام کر دی جو ان کے لیے حلال کر دی گئی تھی. جانوروں کی پشت کی اور جو چربی ہے وہ حلال تھی, ان پر حرام کر دی گئی. اسی طریقے سے اونٹ کا گوشت حلال تھا, ان پر حرام کر دیا گیا. یہ اللہ کی نعمتوں سے محروم کیے گئے اپنے ان گناہوں کی پاداش میں. وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا, اور بسبب اس کے کہ وہ اللہ کے راستے سے بہت سے لوگوں کو روکتے رہے, ہٹاتے رہے, ورغلاتے رہے. وَأَخْذَهُمُ الرِّبَا, اور بسبب ان کے سود لینے کے, سود کھانے کے. وَقَدْمُهُ عَنْهُ, اب پھر یہ آ گیا, دیکھیے جملہ مترجہ, حالانکہ انہیں اس سے روک دیا گیا تھا, منع کیا گیا تھا, سود کو حرام کر دیا گیا تھا. وَأَخْذَهُمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ, اور بسبب اس کے کہ وہ لوگوں کا مال ہڑپ کرتے رہے ناجائز طریقوں سے. وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما, اور ہم نے یقیناً ایسے کافروں کے لیے زبردست اور نہایت رسوا کن اور دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ ایک جملہ ہے جو یہاں آ کر ختم ہوا ہے. کہاں سے یہ چلا تھا, بیچ میں جو ہے اس کے جملہ متضاد آتے رہے, یہاں پہ جو آیا ہے فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف, یہ سب چلا رہا, بل تبا اللہ علی قلوبہم بکفرہم. تو اس طریقے سے یہ جب جملہ آ کر یہاں ختم ہوا ہے, ان لوگوں میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. لیکن الراسخون فی العلم منہم, لیکن جو بھی ان میں سے علم کے اندر رسوخ رکھنے والے ہیں, پختہ علم جاننے والے. سورہ نساء تک جیسا کہ میں نے عرض کیا, قرآن مجید نے منافقین کے لیے بھی ابھی دروازہ کھلا رکھا تھا, باز آ جاؤ, باز آ جاؤ, باز آ جاؤ. اسی طرح ابھی یہاں بھی اور اگلی صورت میں سورہ مائدہ میں بھی آخری مرتبہ دعوت دی جائے گی کہ اب بھی ایمان لے آؤ, ایمان لے آؤ, ایمان لے آؤ. لہذا ان میں اگر کچھ تھے, کچھ شریف النفس لوگ تھے, وہ اس لیے اعلان نہیں کرتے تھے ایمان لانے کا کہ ہم اپنی قوم سے کٹ جائیں گے. جو مسناتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے قریش کے سردار ایمان نہیں لا رہے تھے, لیکن اندر سے وہ جانتے تھے کہ محمد حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی نبوت, ان کی رسالت حق ہے. جیسے کہ قرآن کئی مرتبہ کہتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم, وہ تو ایسے پہچانتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں, لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں. تو دل میں کسی بات کا ہونا کافی نہیں ہے تو اقرار نہ کیا جائے. اسلام کی بنیاد اقرار ہے, شہادت, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو دل میں ایمان کا ہونا نافع نہیں ہوگا, نافع نہیں ہوگا, نفع نہیں پہنچائے گا جب تک کہ اقرار نہ ہو, اس کا اعلان بھی کیا جائے. تو فرمایا ان میں سے البتہ جو علم میں رسوخ رکھنے والے ہیں, والمومنون, اور جو اہل ایمان ہیں, یومنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. وہ اپنی کتاب تورات کو مانتے ہیں، وہ زبور کو مانتے ہیں، وہ یہ ساری چیزیں جو ماننے والے ہیں. والمقیمین الصلاۃ، اور وہ لوگ کے جو نماز قائم رکھنے والے ہیں. والمؤتون الزکاۃ، اور جو زکات دینے والے ہیں. والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور ایمان رکھنے والے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر. اولئک سنوتیہم اجرا عظیما، ان لوگوں کو انشاءاللہ ان قریب ہم بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے، یعنی ان کو توفیق ہو جائے گی کہ یہ ایمان کا اقرار اور اعلان بھی کر دیں. جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، بہت بڑے عالم تھے یہود کے، اور وہ ایمان لے آئے، انہوں نے حضور کی تصدیق کی، بہت بڑے عالم تھے. تو ان میں سے چیدہ چیدہ کوئی جو ہے وہ ایسے بھی نکلے ہیں کہ جو پھر حضور پر ایمان لے آئے ہیں، لیکن اکثریت اڑی رہی ہے. اکثریت جو ہے وہ اپنے کفر کے اوپر اڑی رہی ہے، تو اس کے جو بھی سزا ہے ان کو ابھی ملنے والی ہے. وہ اگرچہ ان کے ہاتھوں مسلمانوں کو، خصوصاً عربوں کو، بہت بڑی سزا پہلے ملے گی، تاکہ جیسا کہ میں نے کہا تھا ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، یہ مولانا اسلائی صاحب فرمایا کرتے تھے. وہ چونکہ راجپوت تھے نسل کے اعتبار سے، وہ کہتے تھے کہ ہمارے یہاں راجپوتوں میں رواج یہ تھا کہ اگر کوئی راجپوت نوجوان کوئی بہت غلط اور گری ہوئی حرکت کرتا تھا تو اس کو جوتے لگواتے تھے چمار کے ہاتھ پہ، یعنی راجپوت کے سر کے اوپر جوتا پڑ رہا ہے، اگر راجپوت ہی کا جوتا ہے تو چلو جوتا تو ہے اور کوئی بے عزتی تو نہیں نہ، تکلیف تو ہے، لیکن چمار کے ہاتھ پہ جوتا لگ رہا ہے، یہ ہے ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری. وہ جو چوٹ لگ رہی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، یہ انسلٹ جو ہے کہ ایک چمار کے ہاتھ میں جو ہے جوتا لگ رہا ہے. اسی طریقے سے یہودی جو مغضوب علیہم ہیں، وہ جو ملعون ہیں، لعن الذین کفروا بنار الکتاب علی لسان داوود و عیسی ابن مریم، لعنت کی گئی ہے ان پر حضرت داؤد کے ذریعے سے، حضرت عیسی ابن مریم کے ذریعے سے. مغضوب علیہم ہیں، بواؤ بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے اندر گر گئے ہیں. لیکن ان کے ہاتھ میں جو ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح شیر بنا ہوا، اور شیرون جو ہے وہ شیر بنا ہوا ہے، جو چاہے کرے، جو چاہے کہے، کوئی پرواہ نہیں، امریکہ کی پرواہ نہیں، کسی درجے میں پرواہ نہیں. وہ اس لیے کہ وہ تو وکیل کی حیثیت سے بیٹھا ہوا یونائیٹڈ نیشنز میں، یونائیٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی ہو یا اس کی جو ہے سیکورٹی کونسل ہو، اگر وہ اسرائیل کے خلاف کوئی بھی جو بھی کوئی قرارداد پاس کرتی ہے ریزولوشن، ویٹو کر دیتا ہے فوراً امریکہ. کتنے ویٹو کیے ہیں اس نے، کوئی عمل نہیں ہو سکتا. آخر تیمور میں جھگڑا ہوا تھا تو فوج بھیج دی گئی، اسرائیل میں فوج نہیں بھیجی جا سکتی، بلکہ اسرائیلیوں ہی کی مدد کی جائے گی. اللہ تعالی ہمیں بچائے اس سے کہ ہم اس عذاب کے اندر مبتلا ہو جائیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر